نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بارہویں پارے کے پاؤ سے آج تلاوت کی گئی ہے، یعنی سورہ ہود، پوری سورہ یوسف اور پھر سورہ رات کا کے دو رکوع. انبیاء علیہم السلام کا بھی ان میں تذکرہ ہے، جیسا کہ خود سورت کے نام سے واضح ہے، سورہ ہود اور سورہ یوسف، تو دونوں میں قوم ہود کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط، اصحاب مدین، ان سب کے اس میں تذکرے ہیں. قرآن مجید میں سورہ قمر میں ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مشکل مقامات بھی ہیں جو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہاں اس آیت میں جو آسانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اصل میں وہ واقعات ہیں جو پچھلی قوموں کے ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، تو ان قوموں کے واقعات کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ آسان ہے. ہر آدمی ایک واقعہ سن کر اس سے ایک نصیحت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی غور کر سکتا ہے کہ خدا نہ کرے ہم اس چیز میں مبتلا تو نہیں، اور اگر مبتلا ہیں تو اس سے اپنے آپ کو آدمی بچانے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، لذکر کہہ کر خود اس بات کو بتا دیا گیا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. وعظ و نصیحت کے سلسلے کے جو مضامین ہیں وہ آسان ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، ان قوموں نے جو اپنے نبیوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اور اس پر اللہ رب العزت نے ان کی حکم عدولی کے سبب جو ان پر عذاب بھیجے، ان کو اللہ رب العزت نے خوب کھول کر ذکر فرمایا ہے. چنانچہ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھل کر کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا عذاب بھیجا پوری دنیا کے اندر، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے اس میں بچے، اور پھر ان کے بعد جو ان کی نسلیں پھیلیں تو نوح ثانی کہلاتے ہیں، آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے اب ہم ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام، اور جب سب لوگ غرق ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد جو باقی بچی تھی اسی سے پھر بقیہ نسل انسانی پھیلی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اس بات کا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور اتنی بڑی کشتی ہو کہ تمہارے ماننے والے سارے کے سارے اس میں آ جائیں. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے جوڑے بھی اس کشتی میں آ گئے، اور جب یہ کشتی بن رہی تھی، یقیناً خشکی میں بن رہی تھی، اور اتنی بڑی کشتی جب بنائی جا رہی ہو تو جو لوگ گزرتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھئی چلے گی کہاں پر. عام طور پر کشتیاں سمندر کے قریب بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کو پانی میں چھوڑنا آسان ہو، چلانا آسان ہو. اب خشکی میں اگر بنا کر اس کو اٹھا کر کس طرح لے کے جائیں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم یہی کیا تھا، وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ہمارے سامنے کشتی بنائیے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بناتے رہیے. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام بہت ساری چیزوں کے بانی ہیں، انہی میں سے ایک کشتی بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اللہ رب العزت کے حکم سے بنائی، اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں. خود جو پہیہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آج بھی کوئی آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا، جہاز میں بھی پہیے نہ ہو تو وہ نہیں چل سکتا. اور اسی طریقے سے تو یہ پہیہ ایسی چیز ہے کہ گدھا گاڑی میں بھی کام آتا ہے، اسکوٹر میں بھی کام آتا ہے، کار میں بھی کام آتا ہے، جہاز میں بھی کام آتا ہے، تو ایسی ایجاد ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی ایجادات ہیں، فن زراعت سے متعلق جو ایجادات ہیں وہ بھی انبیاء علیہ السلام کی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کا موجب جو ہے وہ ہر نبی کو بنایا ہے کہ مختلف ایجادات انہوں نے اپنے زمانوں میں کی. تو مسلمانوں کو اس امر سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور اپنے علم کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ نت نئی جدید چیزیں اگر جو ہے وہ مسلمان بنا سکتے ہوں تو ضرور ان کو بنانا چاہیے, اس معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کسی سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَشْنَعُ الْفُلْكَ, حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے, كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ سَخِرُوا مِنْ, جب وہاں سے بڑے بڑے سردار گزرتے تو مذاق اڑاتے. تو اللہ رب العزت نے بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل کی اور پھر اللہ رب العزت نے اس طوفان نوح جس کو کہا جاتا ہے اس کو بھیجا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جتنے بھی ماننے والے تھے ان کو لے کر اس کشتی میں سوار ہو گئے اور پانی زمین سے نکلنا شروع ہوا. قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ وفار التنور, کہ ایک تنور سے سب سے پہلے ایک پانی نکلا, وہاں سے ابلنا شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ پانی روئے زمین میں پھیلتا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارکبو فیہا, اس میں سوار ہو جائیے اور دعا پڑھ لیجئے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے. وہی تجرب میں ہی فی موجن کل جبال, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کشتی چل رہی تھی سمندر کی موجوں میں ایسے کہ جیسے کہ بڑے بڑے پہاڑ, یعنی موجیں ایسی تھی جیسے پہاڑ جیسی موجیں. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک بیٹے کو جو ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا اس کو پکارا اور کہا کہ ارکب معنا, ہمارے ساتھ آگے سوار ہو جاؤ. ولا تکم مال کافرین, اور کافروں میں سے نہ ہو. قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, تو اس بیٹے نے کہا کہ مجھے میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ ہی بچانا چاہے, ورنہ اللہ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو کافر قوم پر آ کر رہتا ہے اور اس سے وہ تباہ و برباد ہو کر رہتی ہے. اگر تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو تم کافروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جیسے وہ تباہ ہوں گے تم بھی غرق ہو جاؤ. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو معمولی سا پانی ہے اور بڑے بڑے پہاڑ کھڑے میں اس پہ چڑھ جائیں گے پہاڑ بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, یعنی موسیٰ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی آدمی بچا نہیں سکتا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک موج آئی اور اس میں وہ غرق ہو گیا. قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی, اب یہ کشتی چلتی رہی, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک یہ طوفان نو رہا اور کشتی جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد بھی آئی اور اس نے وہاں پر چکر لگائے ساتھ طواف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوا کہ پانی کو خشک کر دیا جائے اس لیے فرمایا کہ ارزعی قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین جو ہے وہ پانی کو پی لے, کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے اس نے پانی نکلا تھا اگلا تھا اور اللہ ہی کے حکم سے وہ پانی کو پی گئی. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, اور پھر وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, بہرحال جو ظالم قوم تھی اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تبلیغ کی ہے, 950 سال, غالباً 1000 سال کی عمر تھی, جس میں 950 سال ایسی ہیں جو تبلیغ میں صرف کی ہیں. سورہ نوح کے اندر 29 پارے میں ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ, وہاں پر میں اس کو عرض کروں گا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ چادروں میں اور چٹائیوں میں لپیٹ کر مارا کرتے تھے اور بدبخ مارنے کے بعد اپنی جانب سے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آج ان کو مار دیا, جان سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. اس طرح سے تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ 950 سال تک نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام برابر اللہ کا پیغام تبلیغ ان کو کرتے رہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جس کا جو کام ہے اس کو نبھاتے رہنا چاہیے, نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی ملے نہ ملے, بعض لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ جی تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ، کوئی سنتا تو ہے نہیں. ارے بھائی کوئی سنے یا نہ سنے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے رہیں. جو طریقہ تبلیغ ہے اس طریقے پر بات کو صحیح طریقے پر لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اب کوئی اگر مانے گا تو انشاءاللہ اس کا بھلا ہوگا، لیکن اگر نہیں مانتا تو کم از کم ہم تو اپنے فرق سے سبوک دوش ہو جائیں گے نا. تو اس لیے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. 950 سال گزر گئے اور جب بالکل کوئی امید ہی نہیں رہی اس قوم کی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑ، سب کو تباہ کر دے. تو یہ 950 سال معمولی مدت نہیں ہوتی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. یہاں جو ہمارے لیے نصیحت کی چیز ہے وہ یہ کہ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ نسبی رشتہ کوئی چیز نہیں، یعنی ہے تو صحیح لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ورزی کر رہا ہو تو پھر وہ اولاد ہمارے کس کام کی؟ اللہ کے اگر فرما بردار نہ ہو، اس کے رسول کے احکام کی فرما بردار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فرمایا کہ ونادا نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی دریا میں غرق ہو گیا، سمندر میں طوفان کی نظر ہو گیا، فقال رب ان ابنی بن اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میری اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اہل کو میں بچا لوں گا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، آپ تو احکم الحاکمین ہیں. تو بہرحال باپ کی جو ایک فطری محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور اے اللہ یہ غرق ہو گیا، آپ کا حالانکہ وعدہ یہ تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں تھا. اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری اہل میں سے وہ ہے، ہماری اولاد وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوں. اگر باپ کا عمل اور ہو، اولاد کا عمل اور ہے، تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، نسلی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے وہ ہماری اولاد ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا اعتبار نہیں کرتے. اللہ کے ہاں جس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں. کافروں کا اس نے ساتھ دیا، جب کافروں کا ساتھ دیا تو حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا. ابھی آج ہی انشاءاللہ قوم لوط کے سلسلے میں عرض کروں گا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بیوی کافرہ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے اہل کو لے کے نکل جاؤ، جب وہ نکلنے لگے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، لیکن وہ بیوی چونکہ اپنی قوم کی ہمدرد تھی، جب قوم پر عذاب آیا، ایک آواز آئی، اس نے پلٹ کر دیکھا، عذاب اس پر بھی آ گیا. حکم یہ تھا کہ پیچھے پلٹ کے مت دیکھنا، تو پیچھے پلٹ اس نے پلٹ کے دیکھا، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی، ایک پتھر آیا اس پر بھی لگا اور وہ بھی تباہ ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بت پرست کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کے گھر پیدا ہو گئے، کہیں نبی کے گھر میں جو ہے وہ بیوی وہ کافرہ ہے. تو کس کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے عجائبات دکھائے ہیں، انشاءاللہ اس کو میں بیان کرتا ہوں. بہرحال یہاں پر اللہ نے فرما کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. فلا تسلنی ما لیس لک بھی علم، اے نبی آپ جس چیز کا علم نہیں رکھتے اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی مت کیجیے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں اس بات سے کہ تم جاہلوں میں سے ہو، یعنی جاہلوں میں سے مت ہو. حضرت نوح علیہ السلام چونکہ نبی تھے، فوراً کہا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بھی علم، یا اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائے، مجھ پر رحم نہ فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے فوراً اللہ کی پناہ میں آئے، توبہ استغفار کی، اور پھر اللہ نے فرمایا قال قیل یا نوح اهبط بسلام منا، اب اس کشتی سے آپ اتر جائیے، جو آپ کی ساتھ میں امت ہیں، کچھ افراد ہیں ساتھ میں، ان کو بھی لے لیں، یعنی قریب یہاں پر دنیا میں رہیں گے، فائدہ حاصل کریں گے. اور یہ ساری واقعات اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بتلائے، تو فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. ما کنت تعلمہ انت ولا قومک من قبل ھذا، آپ کو معلوم نہیں تھا نہ آپ کی، جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو آپ کو علم نہیں تھا اس کا، نہ آپ کی قوم وہاں موجود تھی، لیکن اب آپ کی قوم کو بھی اس وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا، آپ کو بھی ان واقعات کا پتہ چل گیا. فصبر ان العاقبت للمتقین، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی بات اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں اتنی ہی بات کا انہیں پتہ چلتا ہے، جو بات نہیں بتانا چاہتے تو کسی نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو یہاں پر یہ سارے واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یہ غیب سے متعلق تھے، جس کی اطلاع اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا کے بھی اللہ نے یہی بات فرمائی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان واقعات پر مطلع کیا ہے غیب کے ذریعے سے، غیب کی خبروں پر اور وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو مطلع کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوم کا ذکر کیا ہے، پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام یا قوم سمود کا ذکر کیا، جس کو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی قوم کی فرمائش پر، حضرت سمود قوم سمود نے جو ہے یہ فرمائش کی تھی کہ ایک اونٹنی ہمارے ایسی اونٹنی پیدا کیجئے کہ جو ایک پہاڑ سے نکلے اور دس مہینے کی گابن اونٹنی ہو اور پھر وہ ہمارے یہاں رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، آج بھی قوم سمود کے آثار مدائن صالح میں موجود ہیں، بڑی بڑی عمارات تراش کر انہوں نے، جو بڑے بڑے پہاڑ تراش کر جو انہوں نے محلات بنائے تھے وہ مدائن صالح میں سعودی عرب میں آج بھی موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تو تیزی کے ساتھ گزرے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں کے کنوؤں سے بھی پانی وانی مت پیو، تیزی سے نکلو، اس لیے کہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا. تو بہرحال یہ قوم بہت بڑے ڈیل ڈول کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر ایک اونٹنی کو پیدا کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی. لیکن اس قوم نے یہ کیا کہ جب اللہ نے معجزہ دکھا دیا اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا کہ ایک دن جو کنویں کا پانی ہے یہ اونٹنی پیا کرے گی اور ایک دن اس کا دودھ پوری قوم پیا کرے گی. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پانی کے بدلے دودھ دے رہے ہیں، لیکن یہ ایسی نافرمان قوم تھی اور ناشکری قوم تھی، یہ انہوں نے اس کو مسئلہ بنا دیا اور کہا کہ صاحب یہ سارا پانی پی جاتی ہے ہمارا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا پورے جتنا ان کو پانی کی ضرورت تھی اتنا اللہ تعالیٰ دودھ ادا فرما دیا کرتے تھے دوسرے دن، جس سے وہ اپنے برتنوں کو بھر لیا کرتے تھے. بہرحال پھر وہی معاملہ سامنے آیا کہ کون اس کو ختم کرے گا مارے گا. تو دو عورتیں سامنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی اس کو مارے گا اس سے ہم شادیاں کریں گے، یا ہماری بیٹیاں ہیں اگر وہ چاہے تو ان سے شادی کر لے. بہرحال کچھ افراد اس طرح کے سامنے آئے، انہوں نے اس اونٹنی کو اس کے پیروں کو کاٹ ڈالا، فاقر ناقتا زخمی کر دیا، تو اس نے ایک چیخ ماری. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابھی بھی وقت توبہ کرو، اب تم نے چونکہ اس کو زخمی کر دیا ہے تین دن تمہارے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد پھر تم ہلاک کر دیے جاؤ گے. جیسا کہ میں نے پچھلے واقعات میں ذکر کیا تھا کہ ان کو تین دن کی مہلت دی گئی، پہلے دن یہ جو ہے وہ زرد چہرہ ہوئے، پھر جو ہے وہ سرخ چہرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد سیاہ چہرہ ہوا، اور اس کے بعد یہ مر گئے. زلزلہ بھی آیا، ایک آواز بھی آئی، چیخ بھی آئی، جس سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. تو یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ بار بار ان کو اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کو اس طرف رغبت دلا رہے ہیں کہ تم اپنے نبی کی بات مانو، ان کے احکامات کی تعمیل کرو، حکم عدول ہی مت کرو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے ذکر کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، کچھ فرشتے ان کے پاس آئے خوشخبری لے کر، جبکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور جو بیوی تھی وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی اور ان سے کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی تمنا اور خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے. اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، خوشخبری لے کر فرشتے آئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ تین فرشتے تھے. قالوا سلاما، داخل ہونے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں صرف سلامن کہا ہے اور حضرت ابراہیم کے جواب میں کہا قالوا قال سلام. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہتے نا کہ فلاں شخص آیا اور اس نے آگے سلام کیا، تو خالی سلام ہی کرنا نہیں ہوتا، سلام پورا مقصود ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن عرفن یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے ہماری سلام ہو دعا سلام ہو گئی تھی. تو یہاں پر بھی اس طرح قال سلام فما لبش ان جاء بعجل حنیذ. تو جب یہ اندر آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مہمان نواز آدمی تھے اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان نوازی شروع کی، تو وہ جب آ کر بیٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلد سے جلد ایک بچڑا ان کے لیے بھونا اور بھون کر لے آئے. یہ بھی مہمانی آداب میں سے. ہمارے ہاں تو پوچھتے ہیں کہ جی پانی پیو گے, چائے پیو گے, یہ روٹی کھاؤ گے, مطلب یہ کہ میرا تو کچھ دل نہیں چاہتا, تم بتاؤ کچھ پیرا پلانا ہے یا بولو کہ نہیں کچھ نہیں چاہیے. وہ بیچارہ کہتا نہیں جی نہیں تکلف مت کرو تم. کہ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے تمہاری مرضی. لیکن یہاں کے مہمان نوازی کا ادب یہ ہے کہ بھائی جب مہمان آئے تو اس سے پوچھے بغیر جو حاضر ہو پیش کر دے, تکلف سے کام نہ لے. یہ نہیں ہے کہ بازار جائے جا کے جناب وہ پیزا خرید کے لا رہا ہے اور فلاں فلاں لا رہا ہے, اس میں تو ایک گھنٹہ گزر جائے گا. جو گھر میں موجود ہے بغیر تکلف کے وہ سامنے رکھ دے کے لیجیے حاضر. تو چونکہ اس زمانے میں یہ بہت سہولت تھی, گھر میں جانور ہوتے تھے, بکریاں بھی تھے, بیل بھی تھے ان کے پاس, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو سہولت ان کو یہی تھی کہ فوراً جو ہے وہ ایک بچڑا تل کر لے آئے اور لا کر جلدی سے ان کے سامنے رکھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فلما رائے دیا ہوں لا تصل الی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے اور اس سے انہوں نے وہ جو بچڑا تھا اس کو ایسے مارنا شروع کیا نوک سے. تو اس زمانے میں جب کوئی فتنہ فساد پھیلانے کے لیے کچھ لوگ آتے تھے تو دو کام کرتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ کام ایسا کوئی کرتے تھے جس سے سامنے والا مشتعل ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ اس کے گھر کا کھاتے نہیں تھے. ہمارے ہاں تو آج چور ڈاکو بھی آگے خوب کھا پی کے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ صاحب کافی عرصے دیر تک جو ہے وہ رہے کچن میں اور خوب کھا پی کے گئے اور پھر بھی حرام خوری کرتے ہیں, کیونکہ کام یہی ہے. تو یہی اس زمانے میں یہ تھا کہ اس کے گھر کا کھاتے بھی نہیں تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ لا تصل الی, یعنی اپنے ہاتھوں کو وہ کھانے کی طرف نہیں پہنچا رہے, تو نکی رہوں واؤ جیسا مینوں خیفا, تو دل میں خوف محسوس کیا کہ دشمن تو نہیں, کوئی فساد پھیلانے کے لیے تو نہیں آئے. تو حضرت فرشتوں نے یہ بات محسوس کی, کہا قالوا لا تخف, ڈریے مت, انا ارسلنا الی قوم لوط, اصل میں ہم دو کام کے لیے آئے ہیں, ایک تو آپ کو خوشخبری دینی کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی, اور دوسرا یہ کہ قوم لوط کی طرف ہم آئے ہیں اصل میں ان کو عذاب دینے کے لیے. وامراته قائمت, ان کی جو بیوی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی, پہلے پردے میں کھڑی تھی, جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو ان سے پردہ کیسا, سامنے آ گئیں. فضحکت, تو ہنسنے لگیں. فبشرناها باسحاق, انہوں نے خوشخبری دی بیٹے ہونے کی, تو ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی بانجھ, اب میرے یہاں بچہ ہوگا, اور میرے ہادہ بالی شیخہ, میرے شوہر یہ بھی بوڑھا آدمی, یعنی عرف میں عموماً ایسی وقت میں اولاد نہیں ہوتی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں, وَمِ مَرَائِ اسحاقَ یعقوب, یعنی نام بھی بتا دیا کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور ان کے بعد یعقوب. قالت یا ویلتا آلیدو, میرے یہاں بچہ ہوگا, وانا عجوز, اور میں بوڑھی عورت, وہذا بالی شیخہ, اور میرا شوہر یہ بھی بوڑھا آدمی ہے. ان ھذا لشیء عجیب, بڑی عجیب بات. فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ, تم نبی کے گھرانے کی خاندان سے تعلق رکھتی ہو, رات دن عجائبات دیکھتی رہتی ہو, تمہیں تو تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے. اس قسم کی چیزیں جو ہے تمہارے لیے تعجب والی نہیں ہیں, اس لیے کہ اللہ نے تمہارے خاندان پر بڑی رحمتیں نازل فرمائی ہیں اور بہت عجیب عجیب واقعات جو ہے وہ تمہیں دکھلائے ہیں, اس لیے اللہ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے. وہ جیسے جوانی میں اولاد دے سکتا ہے, بڑھاپے میں دینے پر بھی اس کو قدرت, اس کو کوئی وہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ عورت کا نظام ختم کر دیتے ہیں, مرد کا ہاں تو نظام پھر بھی رہتا ہے, اسی لیے بعض اوقات 99 سال اور 100 سال کے بوڑھوں کے آج بھی اولاد ہوتی. آج بھی آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بھئی 99 سال کیا اتنا بچہ ہو گئے, ایک بچہ ہو گیا, دو ہو گئے, بعض کے کئی کئی اولادیں. تو لیکن عورت کا نظام چونکہ خاص وقت کے بعد وہ نظام ختم ہو جاتا ہے اس کا, تو اس لیے جو ہے وہ پھر بانجھ ہو جاتی, پھر اس کی اولاد نہیں ہوتی. لیکن اللہ چاہے تو اس نظام کو جاری فرما دے, اس کے لیے کوئی بعید نہیں. بہرحال حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی اور خاندان نبوت کے گھرانے سے کہا کہ بھئی آپ کو تو اس پر تعجب ہونا ہی نہیں چاہیے, اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اوه. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد, یعنی یہ فلسطین میں رہتے تھے, فلسطین سے 12 کلومیٹر یا 12 مائل تقریباً دور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم آباد تھی, وہاں پر یہ فرشتے پہنچے. اور اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اسی طریقے کی جو ہے وہ صورت پیش کر دیتے ہیں, تاکہ عذاب جو ہے وہ ان کے اعمال کے مناسب ہو. چنانچہ یہ تینوں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. جب وہاں پر پہنچے ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. چونکہ ان کی قوم ایک بری لت میں بے حیائی نہیں, ایک تو کافر تھی, دوسرے یہ کہ بے حیائی کے کام لڑکوں سے منہ کالا کرتے تھے, اور یہ پہلی قوم ہے دنیا کے اندر, اس سے پہلے اس قسم کے واقعات دنیا میں نہیں تھے. تو جب یہاں پر یہ تینوں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہوئے, انہوں نے انہیں بٹھایا, تو چونکہ مہمانی تو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن پریشان یہ ہو گئے کہ میں اس قوم میں ان کی مہمان نوازی کروں گا, ادھر سے جو ہے میری قوم آ جائے گی ساری کی ساری, اور وہ مطالبہ کرے گی مجھ سے ان لڑکوں کے بارے میں کہ ہمیں دو, تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. اس لیے قال ھذا یوم عصیب, آج بڑا مشکل دن ہے, یعنی بڑے امتحان میں مبتلا ہو گیا میں. اب اتفاق سے جیسے میں نے کہا تھا کہ بیوی کافرہ تھی, مہمان تو گھر میں آ گئے, لیکن اس کافرہ نے اپنے قوم کو اطلاع کر دی کہ بھئی ہمارے یہاں مہمان آئے ہوئے اس قسم کے. اب وہ قوم ساری کی ساری بھاگی دوڑی چلی آئی. اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ وجاءہ قوم یہرعون الیہ من قبل کانوا یعملون السیئات, وہ اس قسم کے بدکاریوں میں پہلے سے مبتلا تھے, تو وہ دوڑے دوڑے آ گئے, حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے, بعد میں یہاں تک کہ دروازہ توڑنے لگے, اور بعد میں یہ چاہا کہ دیواریں پھاند کر دروازے گھر میں کود جائیں. جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس وقت فرمایا قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم, یہ میری بیٹیاں ہیں, تم ان کو اپنے نکاح میں لے لو, یعنی بدکاری اور برائی کی طرف مائل مت ہو. بعض نے یہ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, اور بعض نے کہا کہ ساری بیٹیاں ساری اولاد امت کی نبی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں, وہ اصل میں اس بات کی رغبت دلا رہے تھے کہ اس ایسے برے فعل کی طرف متوجہ مت ہو, بلکہ یہ جو بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کرو, اور تمہارے جو معاملات ہیں ان معاملات کو اپنے ٹھیک کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي, اور میرے مہمانوں کے بارے مجھے رسوا مت کرو, شرمندہ مت کرو. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيد, کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں, یعنی تم میں ایک شخص بھی بھلا مانس نہیں. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ, قوم کہنے لگے کہ ہمیں تو لڑکیوں سے واسطہ ہی نہیں, آپ جانتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, آپ جانتے ہیں جس کا ہم ارادہ کر رہے ہیں. یعنی ایسی بے حیا قوم ہو گئی تھی کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے برملا اس کا مطالبہ کر رہے تھے. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری کوئی جماعت ہوتی, کنبہ ہوتا, قبیلہ ہوتا, جو جس کے ذریعے سے میں ان کا مقابلہ کرتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرمایا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رحم کرے کہ انہوں نے اپنی قوم اور جتھے کی خواہش کا اظہار کیا, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بھی یہ کیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں پیدا کیا کہ جو قوم قبیلے والی نہ ہو, حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بنو ہاشم قبیلہ تھا. یہاں تک کیا بندہ لگائی, چاہے وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مختلف مواقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, حتیٰ کہ جب کافروں نے مقاطعہ کیا, بائیکاٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پوری قوم کا بائیکاٹ کیا تھا, اور وہ پوری قوم اس بائیکاٹ میں شریک تھی اپنے نبی کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے قوم لوط پر جب یہ معاملہ ہوا تھا حضرت لوط کی اس خواہش پر, بعد میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ ایسے بھیجے کہ جو قوم اور قبیلے والے تھے, تاکہ اپنی قوم قبیلے کے ساتھ مل کر وہ دوسری قوموں سے اپنا دفاع کر سکیں. تو بہرحال یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. اب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو چونکہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لڑکے ہیں, فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر مت کیجئے, ہم فرشتے ہیں اور اللہ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا ہوا ہے, آپ دروازہ کھولیے اپنا, آنے دیں ان کو, ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل, حضرت لوط سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہاں سے اپنے اور اہل کو لے کے نکل جائیے, چلے جائیے. اب جیسی قوم داخل ہوئی حضرت جبریل امین نے اپنا پر جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا, اور جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے پر آئے اندھے ہو گئے, اور پھر وہاں سے نکل کے بھاگے بری طرح سے گرتے پڑتے. حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت جبریل نے کہا کہ اب آپ یہاں سے چلے جائیے کیونکہ اب ان پر عذاب آئے گا اللہ کا, اور عذاب آئے گا صبح کے وقت, یعنی ابھی رات کا وقت ہے صبح کا وقت. حضرت لوط چاہتے تھے کہ جلدی عذاب آئے, تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ علیہ سے صبح بھی قریب, کیا صبح قریب نہیں ہے, یعنی ابھی صبح ہو جائے گی, آپ فکر کیوں کرتے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام اتنے ان سے بیزار ہو گئے تھے کہ حالانکہ رات کا وقت تھا اور صبح کے عذاب کا وعدہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے فوراً ابھی آ جائے بس. فاشر بیاہلی کا بقطع من اللیل ولا التفت منکم احد الا امرأتک، اور کوئی التفات نہ کرے، پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھے، مگر آپ کی جو بیوی ہے یہ دیکھے گی. انہ مصیبہ ما اصابہ، اس پر وہ عذاب آئے گا جو ان پر آئے گا. چنانچہ ایسے ہی ہوا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس قوم پر عذاب آیا تھا، اس وقت ایک شخص غالباً بیت اللہ گیا ہوا تھا، لیکن جب وہ وہاں سے واپس آیا، وہاں سے نکلا، اس پر بھی وہی عذاب آیا. اسی طریقے سے یہ عورت جو کافرہ تھی، اور بات یاد رکھیے کہ پہلے کافرہ سے نکاح جائز تھا. نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگ اس پر یہ سمجھتے ہیں کہ جی کافرہ عورت سے نکاح کیسے. بات یہ ہے کہ عفیفہ ہونا دوسری بات، یعنی کافرہ ضرور ہوتی تھی لیکن وہ اپنے کردار کے اندر اچھی ہوتی تھی، یعنی بد کردار نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کافر عورتوں سے نکاح جائز تھا، کافر سے نکاح جائز تھا. جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیاں عتبہ کو دی، ابو جہل کے بیٹوں کو دی، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، لیکن آپ نے دو بیٹیاں ان کو دی. بعد میں چاہے انہیں طلاق ہو گئی وہ ایک الگ بات، لیکن اس وقت تک یہ جائز تھا. بعد میں پھر ممانعت آ گئی، قانون آ گیا کہ کافر سے نکاح جائز نہیں. اور اس حدیث میں فرمایا کہ انما وعدہم الصبح، یعنی جو عذاب کا وقت ہے وہ صبح کا وقت. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی ان قریب ہی وقت آ جاتا ہے. جب وہ صبح آئی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا. عذاب اس طرح سے دیا، یہ چھ بستیاں تھیں متفقات، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا گیا ان کو. ان چھ بستیوں کی زمینوں کے نیچے حضرت جبریل امین نے اپنا پر ڈالا، نیچے بالکل، اور اس کے بعد ان بستیوں کو اس پروں پر اٹھا لیا، حتیٰ کہ پانی اگر کسی گلاس میں تھا وہ تک نہیں گرا. یعنی آپ اس سے فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے پر میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ چھ بستیوں کی پوری زمین اس پر اس نے اٹھائی. اور اس حال میں کہ اگر پیالے میں پانی تھا تو وہ چھلکا تک بھی نہیں، اور پھر اس کو اوپر اٹھا کر لے گئے پوری قوم کو اس زمین سمیت، اور لے جانے کے بعد اوپر لے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا کے جو فرشتے تھے انہوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں وہاں سنی، اتنے قریب اوپر لے گئے، اور لے جا کر پھر وہاں سے اس کو پلٹ دیا. الیاذ باللہ، ثم علی، یہ اتنا بدترین عمل ہے، اللہ تعالی محفوظ فرمائے. زنا سے بھی بدترین عمل، اور اس کی سزا بھی ایسی ہی بدترین. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ جہاں بستیاں آباد تھیں، بحر میت جو کہلاتا ہے، ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہاں پر پانی کی ایک تہ ایسی موجود ہے کہ کوئی چیز وہاں پر زندہ بچتی نہیں، اور غالباً سمندر کی سب سے یہ سطح جو ہے وہ نیچے، یعنی زمین جو ہے سب سے نیچے یہی کی، یعنی سب سے گہرا سمندر یہی ہوتا ہے، اور غالباً بظاہر اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ چونکہ پوری زمین کو یہاں سے اٹھا لیا گیا تھا اوپر، اور پھر اس کے بعد اس کو پٹخا گیا. بہرحال یہاں فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، فرشتے یعنی پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور اس طرح سے ہوئی کہ پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، اس طرح سے کہ ہر پتھر پر ہر آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر نشان زد تھے، وہ پتھر اسی کو لگا اور وہ اس سے مرا. اور اس طریقے سے بہرحال اس قوم کو اللہ نے پتھروں سے بھی عذاب دیا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. فرمایا کہ مسومتا عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ عذاب دور نہیں ہے. یہ ہمیں مخاطب کیا اللہ رب العزت نے. خدا نہ کرے آج بھی اگر کوئی قوم اس میں مبتلا ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ آج بھی یہ عذاب نازل کر سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کی چیزوں سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے، گناہوں کے کاموں سے ویسے ہی بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں اور جس پر ایسا شدید عذاب اللہ نے مقرر کر رکھا ہو، ان چیزوں سے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.